کہ بہت ساری ابواب، بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، مثلا قصاص کے احکام، وصیت کے احکام، رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق احکام، چاند دیکھنے سے متعلق اور چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے اس سے متعلق احکام، اسی طریقے سے جہاد سے متعلق اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد حج اور عمرے سے متعلق کچھ احکامات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اشہور حرام یعنی چار مہینے جو مبارک مہینے، محترم مہینے، ان میں جہاد اور قتال سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، ایسے ہی پھر شراب اور جوئے سے متعلق احکام کو بیان کیا ہے، انفاق سے متعلق کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، اس کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے حیض و نفاس سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے، نکاح و طلاق سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح ولادت اور رضاعت سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہ عورت جو نکاح تو ہو جائے لیکن پہلے اس کو طلاق ہو جائے اس کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، یعنی دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، تو مختلف احکام ہیں اس میں، یعنی ایک قطار ہے، ایک تفصیل ہے پوری جس کو رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے، تو ویجانہ ہوگا اگر ان کو ابواب البر کہا جائے، چنانچہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر لو، مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، جب رب العزت نے بیت اللہ سے متعلق حکم نازل فرما دیا کہ آئندہ تمہارا قبلہ یہ ہوگا، تو کفار نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے اور اس قدر سیدھی باتیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میاں صرف نیکی کا کام صرف یہی نہیں رہ گیا بلکہ اور بہت سے کام ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں تمہیں حکم دیں اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا، یہی اصل ہے، اتباع اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو تو اسی طرح منہ کر کے پڑھنا جو ہے وہ نیکی تھا، اور جب اللہ نے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھو، اب اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو گے تو ہی اس میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ ہم بندوں کو جو احکام دیتے ہیں ہمارے بندے ان احکام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہی اصل وہ چیز ہے کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اب تم میں دو ہی چیزیں ہیں، یا کافر یا مومن، تو جو ماننے والے ہیں انہیں مومن کہا جاتا ہے، جو انکار کر دیتے ہیں انہیں کافر کہتے ہیں، تو یہ وہ تقسیم ہے جو اللہ رب العزت نے شروع سے کی ہے، اور یہی وہ دو قومی نظریہ بھی ہے کافر اور مومن کی بنیاد پر، ورنہ تو اگر دوسری بنیادوں پر تقسیم کیا جائے تو پھر اس کی تقسیم تو کوئی تقسیم نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے، جنتی اور دوزخی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے قصاص سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تم خود سے قتل نہ کرو بلکہ حاکم وقت تک بات لے جاؤ، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ حاکم کے لیے احکام ہے، شریعت اسلامیہ جہاں پر نافذ ہو تو یقیناً بہت سے فوائد لوگوں کو ملیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر ایک شخص کو عدل و انصاف کے ساتھ کام ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ بہت سے اپنے طور پر جب انتقام لیتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کا بدلہ قتل کا بدلہ قتل ہو گیا بلکہ خاندان کے خاندان قتل ہو جاتے ہیں، چنانچہ بعض قبائل میں اس قسم کا رواج بھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی ویسے تو اگر کوئی آدمی ہر آدمی کو اختیار دیا جائے کہ میاں تمہارا جب جی چاہے اگر کسی نے قتل کیا تو تم بھی قتل کر دو، ہر آدمی کو اگر اختیار دے دیا جائے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس لیے بات یہ ہے کہ جب احکام شریعت کے نافذ ہوں اور اس کے مطابق عمل ہو تو پھر لوگوں کو جب انصاف ملے گا تو کوئی شخص خود کوئی اقدام نہیں کرتا، لیکن جہاں عدل و انصاف کا خون ہوتا ہو اور جہاں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو تو مجبوراً لوگ پھر رد عمل کے طور پر بہت سے جو ہے وہ حالات سامنے آتے ہیں اور رد عمل کے طور پر بہت سے کام کرتے ہیں، تو تو اس سے بہرحال منع کیا گیا ہے کہ اپنے طور پر تم یہ سب کام نہ کرو. اور البتہ یہ جو قصاص ہے اس میں حیات ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر قتل کے بدلے قتل ہو جائے تو اس کو جو مقتول ہیں جن کا جس کو قتل کیا گیا ہے اگر اس کو بدلہ مل جائے ان کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو تو ان کے انتقام کی آگ ختم ہو جائے گی. بہرحال یہاں پر احکامات بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح وصیت کے سلسلے میں، ویسے تو اللہ رب العزت نے وراثت میں احکام بیان فرما دیے کہ کس مرنے والے نے کتنے عزیز رشتہ دار چھوڑے ہیں، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے ہر ایک کا حصہ متعین فرما دیا. اب کسی شخص کو اس میں کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں افسوس یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے، زندگی میں وہ پیسے جمع کرتا رہتا ہے اور بہت ساری دولت چھوڑ کے مر جاتا ہے، یعنی نہ دنیا میں کھاتا نہ کسی کو کھلاتا. نتیجتاً یہ کہ دنیا میں انبار ہوتے ہیں اور بعد میں پھر اس کی اولادیں اس کے عزیز رشتہ دار آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں مدارس میں، دارالافتاء میں اس قسم کے بہت سے مسائل آتے ہیں اور پیش در پیش مسائل ہوتے ہیں کہ پتہ چلا کہ دادا کا انتقال ہوا تھا تو اس کے بیٹوں نے جائیداد تقسیم نہیں کی، پھر ان کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں نے تقسیم نہیں کی. اس طرح سے پیش در پیش مسائل بہت سارے گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا جائے وہ وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے. ہم عام طور پر الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تیجے ہو رہے ہیں، چالیس میں ہو رہے ہیں، کل ہو رہے ہیں اور جناب خوب کھلائی پلائی ہو رہی ہے، اس کے بعد جناب وہ سارا حساب بیچارے مردے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی اتنا لاکھ روپے خرچ کر دیے لہذا اس مردے کے مال سے وصول کرو. یہ جائز نہیں ہے. لوگ چونکہ مسائل جانتے نہیں ہیں، اگر ان کو صحیح بات سمجھائی جائے تو ناراض ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ پہلے سے اس کی فکر نہیں کرتے کہ وہ مسائل دینیہ سے واقف ہوں، تاکہ اگر کسی کے ہاں یقیناً مرنا ہر ایک کے ساتھ ہے، تو آدمی مر جائے تو اس کے بعد جو احکامات متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف آدمی ان سے متعلق احکام پر عمل کرے. تو بہرحال یہاں پر وراثت سے متعلق بعض احکام ہیں، چوتھے پارے میں اس کی تفصیل ہے. یہاں صرف وہ صورت ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی قرض ہو، کسی کا لینا ہو دینا ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کا لینا دینا ہے تو لکھ کر رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ آدمی کی وصیت اس کی جیب میں نہ ہو، یعنی لکھی بھی ہونی چاہیے. اب اگر خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا، پتہ چلا ہم نے لاکھوں روپے کسی سے لینے تھے یا کسی کو دینے تھے، اب بعد میں جو ہے وہ مانگنے والے آ رہے ہیں لیکن یہاں کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی ثبوت نہیں. اس لیے لین دین کے معاملے میں لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے، اور اگر کوئی اس قسم کے معاملات ہوں تو اس کو لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں اولاد کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب نہ ہو. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ چونکہ میراث کا معاملہ اللہ نے حصے متعین کر دیے ہیں، اس لیے کوئی شخص زندگی میں اگر جو کام کر لے جو نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے کر لے، مرنے کے بعد وہ سارا مال پھر وارثوں کی طرف چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پھر اس مال میں اپنی طرف سے کچھ جو ہے وہ خرچ کرے، اپنی طرف سے کچھ قدغن لگائے. اگلے جو احکام ہیں وہ روزوں سے متعلق ہیں، جس کی تفصیلات آپ جانتے رہتے ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت فرمایا کہ انسان، اے لوگوں، ہم نے، اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم پر ہی، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، البتہ نوعیت مختلف تھی، شکلیں مختلف تھیں، اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تمہارے اوپر روزے رکھنا مشکل کا سبب نہ ہو، بلکہ تمہیں جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ روزے ہم پر ہی نہیں، ہم سے پہلے لوگ بھی رکھتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر یہ جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور اس کا روزہ فرض کرنے کا روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. اور ساتھ میں فرمایا کہ ایام معدودات، یہ تھوڑے سے دن ہیں، بہت زیادہ دن نہیں ہیں، اس لیے تم خوش دلی کے ساتھ روزے رکھا کرو. اور پھر آگے مریض کے احکام، مسافر کے احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی بیمار ہیں، ایسے یاد رکھیے کہ اب صرف وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی وہ آدمی فدیہ دے دے روزے کا کہ جو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس بیماری سے عام طور پر آدمی صحت یاب نہیں ہوتا، یا اتنا ضعیف اور بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب روزہ رکھنے پر اسے قدرت نہیں ہے، یا ایسی دوا کا استعمال ہے کہ وہ دوا لازمن کھانی پڑتی ہے، اگر نہ کھائے تو بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ روزے کا فدیہ دے دینا چاہیے. اور ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہوتا ہے. اس کے احکام اور تفصیلات ہیں. اگر کوئی چاہے تو بعد میں معلوم بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ دن میں روزہ رکھو اور راتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اگر میاں بیوی کا کوئی تعلق قائم کرنا چاہے آپس میں میاں بیوی تو اس میں اجازت ہے. تمہارے لیے راتوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. پہلے راتیں بھی اگر کوئی آدمی سو جاتا تھا, سونے کے بعد اگر کوئی اٹھا اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا, یعنی ابتدائی احکام اس قسم کے تھے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری تکلیف کو دیکھا اور بعض تم میں سے خیانت کرتے تھے, ہم اس کو بھی جانتے ہیں, لہذا اب ہم نے تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کیا کہ راتوں کو حلال کر دیا اور دن میں پابندی لگا دی کہ روزہ تم رکھو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. آگے اللہ رب العزت نے رویت ہلال سے متعلق بعض مسائل کو بیان فرمایا ہے. عام طور پر ہم لوگ انگریزی تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں, تو شریعت اور غیرت ملی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم دوسری تاریخیں یاد رکھتے ہیں وہاں ہمیں چاند کی تاریخیں بھی معلوم ہونی چاہیے, یاد رہنی چاہیے. بہت سارے مسائل ہماری چاند کی تاریخوں سے متعلق ہیں, عبادات بہت ساری ہماری چاند سے متعلق ہیں, بلکہ ساری عبادات کا تعلق تقریباً چاند سے ہی متعلق ہے. مثلاً حج ہے اور اسی طریقے شب برات ہے اور دیگر جو احکامات ہیں وہ چاند سے متعلق ہیں, تو اس لیے چاند کا حساب بھی ہمیں رکھنا چاہیے اور اس کو وجہ نزاع نہیں بنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سی بات ہمارے لیے بیان کر دی کہ اگر کسی وقت ایسا ہو کہ ابر آلود موسم ہو چاند نظر نہ آئے تو بجائے اس کے کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا کرو, اگر مثلا 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا اور اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو ٹھیک ہے دوسرے دن روزہ نہ رکھو اور 30 شعبان شمار ہوگی. لیکن اگر بعد میں ہی پتہ چلا رمضان کے بعد کہ 28 روزے ہوئے 28 تاریخ کو چاند نظر آ گیا 28 روزے کے بعد, اب لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا آسان سا حل یہی ہے عید کے بعد اب ایک روزے کی قضا کر لو. تو ہر معاملے میں ہم تو تکرار شروع کر دیتے ہیں, جنگ و جدال کا ایک میدان ہے, کارزار ہے جو ہم شروع کر دیتے ہیں. اس کے بجائے شریعت کے احکام پر عمل کرو کہ اگر غلطی ہو گئی تو اس کا تدارک اللہ رب العزت نے بتلایا کہ جب عید سے فارغ ہو جاؤ تو اب ایک روزہ قضا کر لو. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال سے متعلق احکام بیان فرمائے. مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ہی صبر کے ساتھ سارے مظالم کافروں کے سہے, لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں پر جہاد کے احکام نازل فرمائے کہ اب تم جو ہے وہ جہاد کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پر تشریف لائے لیکن عمرہ انہوں نے نہیں کرنے دیا کفار نے. اس کے نتیجے میں آئندہ یہ طے ہوا یعنی صلح حدیبیہ میں کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائیں گے. پھر صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوا کہ ہم جب آئندہ آئیں گے ایسا نہ ہو کہ اب پھر ہمیں روک دیں وہ, تو اب ہم کیا کریں, کیا ان سے قتال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی قتال کرو. اب چونکہ ایسے مہینے تھے جو حرمت والے مہینے ہیں تو فرمایا کہ بات یہ کہ اپنی طرف سے ابتدا نہ کرو, لیکن اگر کافر ان مہینوں میں ابتدا کریں تو پھر ان مہینوں میں قتال کرنے میں کوئی حرج نہیں. ان مسائل کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے حج اور عمرے سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں کہ بعض اوقات آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے لیکن صورت نہیں ہوتی عمرہ کرنے کی یا حج کرنے کی, یا پہنچ نہیں پاتا وہاں پر. جیسا کہ صحابہ کرام عمرہ کا احرام باندھ کر آئے لیکن وہاں نہیں جا سکے عمرے کے لیے اور ان کو روک دیا گیا, تو بہرحال انہوں نے پھر جانور قربان کیے اور اپنے سر منڈوا لیے. تو ان احکام کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ کرو کہ کچھ احکام تو دین کے لے لو جو اچھے لگیں اور جو برے لگیں یا جن سے تکلیف ہوتی ہو نفس کو ان احکام کو چھوڑ دو. تو شریعت کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ کچھ کر لیے کچھ چھوڑ دیے. اسی سے ان لوگوں کی بڑی غلطی معلوم ہوتی ہے جنہوں نے دین کو صرف نماز اور روزے کی حد تک بند کر دیا ہے کہ صاحب دین جو ہے وہ صرف اس حد تک کہ نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا اور باقی اس کے بعد جو معاشرت ہے اور معاملات ہیں وہ ان کو وہ دین سے خارج سمجھتے ہیں. تو یقیناً یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. چنانچہ اس آیت کا جو شان نزول ہے, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے جب وہ مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر لیا تو یہودیوں کے یہاں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی. ہفتے کا دن حرمت والا دن سمجھا جاتا تھا, جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن حرمت والا عظمت والا دن ہے اس کی توقیر ہے. اسی طریقے سے یہودیوں کے یہاں ہفتے کا دن تھا اور نصرانیوں کے یہاں عیسائی اتوار کا دن. تو بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہودی تھے یہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے دین میں، سابقہ دین میں، یعنی دین یہود میں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی، اور شریعت اسلامیہ میں، یعنی ہماری شریعت میں، کوئی حکم نہیں ہے کہ بھئی تم اس کی بے حرمتی کرو. لہذا اگر مومن رہتے ہوئے ہفتے کی تعظیم بدستور میں کرتا رہوں، اور جیسے ان کے یہاں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور ہمارے یہاں کوئی فرض اور واجب نہیں کھانا، کوئی آدمی نہ کھائے تو کوئی فرض تو نہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ جس طرح میں حرام ہے تو میں نہ کھاؤں، اور کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے شریعت اسلامیہ میں، تو یہ انہوں نے دل میں سوچا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ادخلوا فی السلم کافہ، اپنی طرف سے باتیں نہ بناؤ کہ یہ ہم کر لیں یہ نہ کر لیں، جو ضروریات دین ہیں اس پر عمل کرو. اپنی طرف سے کوئی قید لگا دینا اور اپنے آپ کو پابند کر لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ احکام شریعت سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے. اس سے پتہ چلا کہ آدمی جب کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے یا پیدائشی طور پر مسلمان ہے، تو فقط نماز روزے کی حد تک مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی کو دین کے تمام احکام کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. بالفرض اگر کوئی شخص ان پر عمل نہیں کر پاتا، تب بھی جو لوگ عمل کر رہے ہیں آدمی ان کو تان و تشنی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ان کو برا بھلا کہے، بھائی تم خود تو عمل نہیں کر رہے لیکن دوسروں کو کیوں برا کہہ رہا ہو، کم از کم اگر خود عمل نہ کرو تو جو کر رہا ہے اس کو تو برا نہ کہو، اصل تو یہ ہے کہ ہم خود بھی کریں. اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، اور آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کو پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور آگے فرمایا کہ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت بادلوں کے سائبان میں آئیں اور فرشتے اور معاملات نمٹا دیے جائیں، یعنی پھر تو یہ ہوگا کہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی یہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت بادلوں میں تشریف لائیں گے قیامت کے دن، ایسا معاملہ یہ واقعہ قیامت کے دن وقوع پذیر ہوگا. تو ہمیں صرف اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو بتلایا ہے اس پر ہمارا ایمان، لیکن اس کی کیفیت کیسی ہوگی، کس طرح تشریف لائیں گے، یہ چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے، رسائی نہیں ہے اس تک. تو جن معاملات میں ہماری عقل جو ہے جواب دے جائے، اس کی کیفیت کو معلوم کرنے کی فکر میں نہ پڑیں، بس اتنا عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے. یعنی اگر ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں تو اس دن تو معاملے نمٹا دیے جائیں گے، پھر وہ وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس وقت پھر کلمہ پڑھیں دوبارہ سے مسلمان ہوں، یا جو ہے وہ وقت تو پھر ختم ہو چکا ہوگا. وقضی الامر، تمام امور نمٹا دیے جائیں گے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی طرح اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے آپ پوچھیے کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح دلیلیں اور آیات کھلم کھلی نشانیاں بتلائیں. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی، تو طور پر کتاب زبور ان کو تورات جو ہے وہ عطا کی گئی، اسی طریقے سے اور بہت سی نعمتیں اللہ نے عطا کی، من و سلوہ رزق کے طور پر دیا گیا، لیکن یہ تمام نعمتوں کا انکار کرتے رہے. نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ واللہ شدید فإن اللہ شدید العقاب، چنانچہ آگے فرمایا ہے کہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب، جو آدمی نعمتوں کو تبدیل کر دے آنے کے بعد، یعنی اللہ تو نعمتیں نازل فرما رہے ہیں اور وہ ان نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کرے، تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. پھر چنانچہ یہ نعمتیں ان سے چھین لی گئیں. تو اہل ایمان کو ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، کیونکہ اگر ہم ناشکری کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت ہم سے چھین لی جائے. اب جیسے بہت سی نعمتیں ہیں، یہ ملک پاکستان یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حقیقت یہ آدمی جب دوسری دنیا میں جاتا ہے تو پھر اس کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن آج ہم اس نعمت کی بھی قدر نہیں کر رہے جیسی کرنی چاہیے. اور نعمت کی قدر یہ کہ اللہ کے احکام اس میں نافذ کرتے، اللہ کی نعمتوں سے ہم پورے طور پر مستفید ہوتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ خیانتوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، مال لوگوں کے اموال پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جا رہی ہے. تو آدھا ملک تو ہم گنوا بیٹھے، خدا نہ کرے اگر ہماری یہ ناشکریاں جاری رہیں اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانیاں جاری رہیں تو خاکم بدہن یہ نہ ہو کہ جو تھوڑا باقی ہے یہ بھی ختم ہو جائے. اس سے اللہ کی نعمتوں کا ہمیں ادراک بھی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اسی طرح آگے یہ حکم فرمایا کہ جو لوگ غریب ہیں، فقراء ہیں، انہیں حقارت سے مت دیکھو. حدیث شریف فرمایا کہ جو آدمی کسی شخص کو صرف اس کے قریب ہونے کی بنا پر حقیر سمجھے, یا اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی کا مذاق اڑائے, اللہ رب العزت پھر قیامت کے دن اس سے بدلہ لیں گے. اور اسی طریقے یعنی اگر کسی کو فقر و فاقہ کی وجہ سے ہم کم تر سمجھیں, کیونکہ یہ رزق کی تقسیم تو اللہ کے یہاں ہے, آدمی کے کمال پر نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, کہ ہم نے معیشت جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی ہے, کوئی اونچا کوئی نیچا. دنیا کے اندر اللہ نے ضابطہ بنایا ہے کہ یہاں اچھے اور برے بھلے یعنی ہر قسم کے لوگ ساتھ چلیں گے, کافر اور مومن اس دنیا میں سب کچھ ساتھ چلے گا. اصل فیصلہ جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا, کیونکہ یہ دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے, بلکہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہے دار الجزا بدلے کا. اسی طرح فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, رزق تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اب کسی کو بہت عطا فرما دیا کسی کو کم دے دیا, اس لیے اس بنیاد پر کسی کو حقیر مت سمجھو, یا اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو اس مال کی بنیاد پر بڑا مت سمجھو, بڑا اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑا سمجھتے ہیں, اور تقوی کی بنیاد ہے اصل جو چیز. اور آگے فرمایا کہ کان الناس امت واحدہ, ایک زمانہ ایسا تھا کہ امت ایک ہی تھی, یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. چنانچہ بعد نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جب تک اولاد تھی تو امت ایک تھی سوائے قابیل کے, یعنی ان میں آپس میں افتراق نہیں تھا, بعد میں پھر افتراق پیدا ہوا. اور بعد میں فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تک غالباً ایک امت رہی اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا. اور بعد میں فرمایا کہ جب طوفان نوح آیا اور ماننے والوں کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں بٹھا لیا, اور جب طوفان ختم ہو گیا تو دنیا میں جب وہ زمین پر اترے تو وہی لوگ تھے جو کان الناس امت واحدہ, جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی امت تھے, اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اختلاف پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کو بھیجا ان کے اختلاف میں فیصلہ کرنے کے لیے, اور جو جن میں وہ لڑتے جھگڑتے تھے ان لڑائی جھگڑوں میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. وہ ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبریاں دینے والے بھی تھے, اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اختلاف جو کیا ان لوگوں نے کیا جن کو ہم نے کتابیں دی, کتابیں نازل کی, کتاب کے احکام میں پھر انہوں نے اختلاف کیا. اور آگے فرمایا کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو چاہو خرچ کرو, جو ضرورت سے تمہارے زائد ہو اسے تم خرچ کرو اپنے وسعت کے مطابق, البتہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ کہاں پر خرچ کرو. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, والدین پر خرچ کرو, والاقربین قرابت داروں پر خرچ کرو, والیتامى والمساکین یتامى اور مساکین پر خرچ کرو, اور اسی طرح مسافروں پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم, تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے خیر میں سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو یہاں ان احکام کو بیان فرمایا. آگے اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے سے متعلق احکام نازل فرمائے. فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر, آپ سے لوگ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. بات یہ ہے کہ شراب کے احکام بتدریج نازل ہوئے, یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوئے, بیک وقت اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی. چنانچہ ابتدا میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو چیزیں حرام تھیں یا حرام ہونے والی تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو خیر بہت بلند ہے, تو آپ نے اس زمانے میں جب وہ حلال تھیں اس زمانے میں بھی شراب کبھی استعمال نہیں کی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہی بعض صحابہ اکرام میں سے ایسے تھے جنہوں نے ایسے زمانے میں جبکہ شراب پی جاتی تھی اور حلال تھی اس وقت بھی انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. چنانچہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ ابن جبل اور بعض انصار صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شراب کے بارے میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں, کیا احکام ہیں اس سلسلے میں؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما, یعنی اس کا برا ہونا تو بیان کر دیا لیکن کوئی حکم نازل نہیں فرمایا, یہ بتا دیا کہ بھئی اس میں نفع کم ہے نقصانات زیادہ ہیں. بعض لوگ اس کے اندر بعض نفعوں کو دیکھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے جو منافع ہیں وہ کم ہیں اور اس میں جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو بہت سے صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی کہ اس کے نفع کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں تو بہت سو نے چھوڑ دی. لیکن چونکہ کوئی حکم واضح موجود نہیں تھا اس لیے پھر بھی لوگ پیتے رہے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک صحابی کی یہاں دعوت تھی غالباً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, تو وہاں پر دعوت کے بعد شراب وغیرہ بھی پی گئی اور پھر مغرب کا وقت ہوا تو نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ کافرون کی تلاوت کی گئی, تو نماز میں سورہ کافرون پڑھی گئی اور اس کو غلط سرت پڑھا گیا یعنی شراب کے نشے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا علم ہوا تو آیت قرآن نازل ہوئی, یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, کہ ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. لیکن اس وقت بھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا بلکہ صرف اتنا بتایا کہ شراب کی حالت میں نماز مت پڑھو, نماز کے قریب مت جاؤ. اس لیے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ کر کے بھی یہ ایسی خراب چیز ہے کہ نماز منع کیا گیا ہے, نماز کی حالت میں شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو, تو بہت سے انہیں مزید چھوڑ دی. لیکن پھر بھی چونکہ کوئی شافی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے بہت سے لوگ شراب پیتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ عتبان بن مالک انہوں نے دعوت کی اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں دعوت میں موجود تھے, انہوں نے کچھ اشعار کی محفل جمی, تو انہوں نے انصار مدینہ کے بارے میں کچھ حجب میں ان کی مذمت میں کچھ اشعار کہے. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اونٹ کی ایک ہڈی دے کر ان کے سر میں ماری جس سے یہ شدید زخمی ہو گئے, بہرحال لڑائی جھگڑا ہوا. تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ لڑائی جھگڑوں کو تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے کچھ شراب کے بارے میں کوئی شافی حکم نازل فرما دیجیے. تو پھر اللہ رب العزت نے وہ حکم نازل فرمایا کہ شراب جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے اور تم شراب کے قریب مت جاؤ اور شراب مت پیو. پھر اس کی حرمت نازل ہوئی. چنانچہ جب اس کی حرمت نازل ہوئی یہ احکام نازل ہوئے, فاجتنبوہ کا کہا کہ بس رک جاؤ, فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اگر کسی کے ہاتھ میں شراب تھی تو انہوں نے پھینک دی, کسی کے اگر لبوں تک گلاس تھا تو اس نے پھینک دیا, حتیٰ کہ مشکیزوں میں جہاں ذخائر اس کے جمع تھے تو بعض ذخائر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر چاک کیا, مشکیزوں کو پھاڑ دیا, اور شراب مدینہ منورہ میں اس طرح بہ رہی تھی کہ جس طرح جو ہے وہ ندی نالے بہتے ہیں, حتیٰ کہ سارے ذخائر تباہ کر دیے گئے. ایک صحابی ایسے تھے جو تجارت کیا کرتے تھے اور وہ بہت ساری شراب لے کر آ رہے تھے اس خیال سے کہ میں اسے بیچ کر نفع حاصل کروں گا. مدینہ منورہ میں داخلے سے پہلے ہی انہیں حرمت کی اطلاع مل گئی, انہوں نے اس شراب کو ایک پہاڑ پر پھینکا سب مشکیزوں کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے, سارا سرمایہ اس میں لگایا ہوا تھا. یہ صحابہ کرام کی جانساری کی بات ہے. اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال میں نے تجارت میں لگا دیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مشکیزیں چاک کر دو, شراب کو پھینک دو. چنانچہ جا کر شراب کو بہا دیا اور ختم کر دیا اور زبان پر شکایت بھی نہیں لائے. تو یہ واقعتاً معجزہ ہے, صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے ایسی ہمت عطا فرمائی تھی کہ دین پر انہوں نے پورے تقاضوں پر اس کے عمل کیا اور شراب انہوں نے بالکلیہ طور پر اپنے اوپر حرام کر لی. چنانچہ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے احکام سب کو معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ہر ایسے موقع پر, بلکہ کچھ لوگ تو روزانہ پینے کے عادی ہیں اور اللہ معاف کرے کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف مواقع پر اخبارات میں آتے رہتے ہیں, اور بعض لوگ اسی شوق میں اپنی جان سے ہاتھ بھی دو بھیٹتے ہیں, کسی نے زہریلی شراب پی لی, کسی نے کچھ کر لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر عمل کریں. اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, فوراً اس سے رک جائیں. جس طرح سے کل میں نے بیان کیا تھا کہ خنزیر کو اللہ نے حرام کیا, تو بہت سے مسلمان, اکثر مسلمان خنزیر نہیں کھاتے لیکن شراب کو کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں. حالانکہ جس طرح شراب حرام ہے ایسی خنزیر حرام ہے. تو یہ ایک چیز کو لے لیتے ہیں دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی بات ہے کہ یہ ادخلوا فی السلم کافہ, جو کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یہ نہیں کہ کچھ پر عمل کر لو کچھ کو چھوڑ دو. بہرحال یہ احکام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے جو تفصیل طلب ہیں. بہرحال ایک طلاق کو اگر دے دے تو رجی طلاق تو وہ مدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے, پھر اسی طریقے سے دوسری رجی طلاق بھی دے دے تو دوسری طلاق بھی مدت میں رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے تین طلاقیں دے دیں, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے, تین طلاقوں کے بعد پھر رجوع کا اختیار نہیں رہتا. اس مسئلے کو بھی واضح طور پر اللہ اور رسول نے بیان فرمایا ہے. صحابہ اکرام کے زمانے پر اس مسئلے پر اتفاق ہو گیا, اجماعی مسئلہ ہے یہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک لوگ مذاق بنا رکھے تھے, لوگوں نے سو سو طلاقیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو طلاق رجی دی. تو چونکہ ابتدائی زمانہ امانت اور دیانت کا زمانہ تھا, اس لیے ان کی بات پر اعتبار کیا جاتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے رجی طلاق دی ہوگی. لیکن بعد میں جب لوگوں نے اس کا مذاق شروع کر دیا کہ طلاق دے دیا کرتے تھے, اور جب عورت کی عدت مکمل ہونے والی ہوتی تھی تو فوراً رجوع کر لیتے تھے, تو اس سے عورت کو بھی تکلیف پہنچتی تھی کہ اس کے وقت طلاق ختم ہونے والا تھا, یعنی مدت طلاق ختم ہونے والی تھی, عدت کا وقت ختم ہو رہا تھا اور وہ رجوع کر لیا کرتا تھا. اس طرح سے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو جمع کیا, اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر یہ طے کر لیا کہ اگر کوئی شخص تین دفعہ طلاق دے دے گا چاہے وہ ایک مجلس میں دے تو وہ تین طلاقیں ہی شمار ہوں گی. سارے صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس مسئلے پر نکیر نہیں کی, کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا, اس لیے یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفقہ ہے. اس لیے اس مسئلے سے بچنا چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ اس کا, یعنی اگر کوئی آدمی سنجیدگی سے طلاق دے رہا ہے تو یقیناً وہ تو ہے ہی, لیکن اگر کوئی مذاق میں بھی دے دے تو بھی طلاق. کوئی آدمی اگر اکیلے میں بیٹھ کر, کسی کے سامنے نہیں, اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے کہہ دے کہ میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی, علیہ عزب اللہ, خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی بات کہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے, اس کے لیے گواہوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, لوگوں نے اس کو کھیل بنا لیا ہے کہ جب ذرا غصے میں آئے فوراً طلاق دے دی. تو اس لیے ان احکامات کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کے لیے ہم پڑھ لیں, یا کوئی دکان کھولیں تو جناب برکت کے لیے پڑھ لیا جائے, یا اس کو کوئی قسم کھانے کے لیے سر پر اٹھا لیں حلف کے لیے, بلکہ قرآن مجید لائے عمل ایک عطا فرماتی ہے ہمیں, اور اللہ نے جو وجود بخشا ہے اس پر نافذ کرنے کے لیے کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس لیے اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کچھ احکام دیے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک نبی کے واقعے کو بھی بیان فرمایا, یعنی موت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بستی ایسی ہے جو اپنے, یعنی بستی ساری کی ساری تباہ ہو گئی, لوگ مر گئے, تو اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ انہیں کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کی روح بھی قبض کر لی اور سو سال تک وہ وہیں پڑے رہے. سو سال کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائی. تو اللہ نے فرمایا قال کم لبست, آپ کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو کہا لبست یومن او بازا یوم, اے اللہ ایک دن یا آدھے دن, یعنی مجھے نیند آ گئی تھی بس میں آدھے دن یہاں سویا رہا یا ایک دن. اللہ نے فرمایا قال بل لبست مئت عام, سو سال تم یہاں پڑے رہے, فانظر الى طعامک, ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو. کھانے کی طرف دیکھا تو بالکل صحیح سالم, یعنی کھانا ایسی چیز ہے جو لمحوں میں سڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے, لیکن کھانے کی طرف جب دیکھا فانظر الى طعامک و شرابک لم يتسنن, کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو تو وہ تو سڑی نہیں, لیکن ونظر الى حمارک, اپنے گدھے کو دیکھو جس پر تم سوار تھے, تو دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں, گدھا غائب, وہاں تو جو ہے وہ کچھ ہڈیاں وڈیاں سی مٹی سی پڑی ہے. ولنجعلک آیۃ للناس, اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھی نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے. ونظر الى العظام, اب تم اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو, یہ جو گدھا ہے جو تھوڑی بہت جو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں تو ذرا ان کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما, ہم ان ہڈیوں کو کیسے جمع کرتے ہیں اور ان ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. تو اس عمل کو اس نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فلما تبین لہ, جب یہ سارا عمل ان کے سامنے ہو گیا تو فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, فرمایا کہ اللہ بے شک ہر چیز پر قادر, یعنی پتہ چل گیا کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. اس لیے یہ اعتراض کہ مرنے کے بعد جب ہم ہڈی بن جائیں گے گل سڑ جائیں گے تو ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے, ارے میرے عزیز بھائی جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس وقت زندہ کر دیا, اس وقت پیدا کیا جب ہم تھے ہی نہیں, ایک آدمی کا وجود ہی نہیں ہے لیکن اللہ نے وجود عطا فرمایا, اب کچھ نہ کچھ تو موجود ہے, چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو, ہڈیاں ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بھربری کیوں نہ ہو گئی ہو, ہڈیاں بھربری ہو جاتی ہیں ہاتھ میں لو تو وہ بالکل ایسا صفوف سا معلوم ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی صحیح, اب یہ کم از کم کچھ تو چیز موجود ہے, تو جو خدا کچھ نہ ہونے پر زندگی عطا فرما سکتا ہے تو کچھ ہونے پر کیوں زندگی عطا نہیں فرما سکتا؟ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو بھی یہاں پر ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ نے فرمایا قَالَ وَلَمْ تُؤْمِن، کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں کہ ہم زندہ کر دیں گے؟ قَالُوا بَلَا، کہا کہ اے اللہ ہمیں مجھے ایمان ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں مشاہدہ کروں تاکہ قل اطمینان قلب حاصل ہو جائے، دیکھ لوں میں اپنی آنکھوں سے. تو فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے لو، فصرهن الیک، پھر انہیں اپنی طرف ہلا لو، ان کا کوئی نام بھی رکھ دو تاکہ جس نام سے تم پکارو تو تمہاری طرف بھاگے ہوئے چلے آئیں. بعض پرندے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں لوگ ہلا لیتے ہیں انہیں اپنی طرف تو پھر آواز ذرا سی دو اور بھاگے دوڑے چلے آتے ہیں. ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر یہ کرو کہ تم اس کا قیمہ بنا دو، چاروں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے ایک دوسرے میں ملا دو، اور پھر یہ کرو کہ ان میں سے ہر ایک کا کچھ حصہ اس پہاڑ پر، کچھ دوسرے پہاڑ پر، کچھ تیسرے پہاڑ پر، کچھ چوتھے پہاڑ پر، مختلف جگہوں پر رکھ دو. ثم جعل علی کل جبل منه جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا، پھر تم انہیں پکارو جس نام سے تم پکارا کرتے تھے وہ نام لے کے پکارو انہیں، یاتونک سعیا، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ پرندے زندہ ہو کر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کا مالک ہے اور حکیم بھی ہے. یہاں دیکھیے دو صفتیں اللہ نے بیان کی، ایک تو یہ کہ وہ زبردست قوتوں کا مالک ہے، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں، کوئی سپر پاور نہیں اللہ سے بڑھ کر. اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی ایک ادنا مخلوق سمندر کو حکم دے دیتا ہے آنے واحد میں، چاہے تو پورے دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اللہ کی ایک مخلوق میں اتنی قوت اور طاقت، تو خود اللہ رب العزت کس قدر طاقت والے ہیں. ذرا سی زمین کی پلیٹ ہلتی ہے تو لاکھوں انسان نقمہ اجل بن جاتے ہیں، پھر چاہے لوگ لاکھ کہتے رہے کہ صاحب وہ زمین ہل گئی تھی، پلیٹ ہل گئی تھی، پلیٹ کیا تم نے ہلائی تھی؟ جا کے آدمی سوچے تو صحیح کہ پلیٹ ہلانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، کس نے یہ سارا نظام بنایا، اس طرف کوئی غور نہیں کرتا، اور صرف یہ بات کہہ کہ پھر ہم اس معاملے کو بہت ہلکا سا لیتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی عذاب عذاب نہیں ہے، بس پلیٹ ہلی. بھائی عذاب پلیٹ ہلی کیوں، کس نے ہلائی؟ وہ کسی وجہ سے کسی نے ہلائی ہے، ہمیں جھجھوڑنے کے لیے. ہمیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو عذاب آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ اصل میں تمہاری بدعمالیوں کے سبب ہیں، اصل میں یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے تمہارے لیے. ایک حصے والے اگر عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تو دوسرے والے جو سلامت ہیں انہیں چاہیے کہ عبرت حاصل کریں. ہم بجائے عبرت حاصل کرنے کے اسے مذاق بنا لیتے ہیں کہ صاحب یہ تو ایسے ہی لوگوں نے کہہ دیا، مولویوں نے کہہ دیا کہ عذاب عذاب کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بس ویسے ہی. تو اگر یہاں پر ایسے ہی کچھ ہو جائے تو ہم تو چلے ہی جائیں گے نا، پھر اس کے بعد کہنے والے دوسرے ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسی باتیں بھی زبان سے نہ نکالو کہ جس میں دین کا تمسخر ہو، مذاق ہو، یہی باتیں اللہ کو ناپسند ہیں. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ عزیز ہیں، زبردست قوتوں کے مالک ہیں، لیکن ساتھ میں حکیم بھی ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں، اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرتے. بھائی اگر کسی بیوقوف کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دیں اور وہ یہ کرے کہ گھوسا مارے تو باپ کو مار دے، دوسرا گھوسا مارے تو بھائی کو مار دے، کسی اور کو گھوسا مارے تو کسی اور کو مار دے، اگر وہ بیوقوف کو طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو اس کی طاقت کو تو یہی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ طاقتوں کے مالک ہونے کے باوجود اپنے طاقت کا غلط استعمال نہیں فرماتے، اس لیے کہ وہ حکیم ہیں. البتہ بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے طاقت کا استعمال فرماتے ہیں صرف اس لیے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کر لیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال بیان فرمائی ہے اور ساتھ میں فرمایا کہ تم اگر لوگوں سے اچھی بات کہہ دو، قول معروف ہوں مغفرت خیر من صدقتکم، جو تم صدقات دیتے ہو اور اس صدقہ دینے کے بعد، کوئی نیک کام کرنے کے بعد جتلاتے پھرتے ہو لوگوں کو، تکلیف پہنچاتے ہو کہ بھیا اس کو ہم اس کے ساتھ تو ہم نے بڑا اچھا سلوک کیا، اس کو مکان خرید کے دیا، اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی سے لڑائی ہو جائے تو سارے احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات کہہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ. اور اسی طرح فرمایا کہ ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا ذا، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. اس سے یہی پتا چلا کہ ہم اگر کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو جتلائے مت. کوئی آدمی مسجد میں اگر کوئی رقم دے دے تو بعد میں جتلاتا نہ پھرے کہ صاحب یہ رقم تو ہم نے دی تھی. ارے بھائی دی تھی تو کس کے لیے دی تھی؟ اللہ کے لیے دی تھی یا کسی اور کے لیے دی ہے؟ اگر اللہ کے لیے دی تو پھر اللہ ہی اس کو بدلہ دے گا. دنیا میں طلب مت کرو. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے, اب لوگوں سے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو احسان جتلانے کی ضرورت نہیں, اس کی ممانعت آئی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے سود کے احکام کو بیان فرمایا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. بظاہر ہمیں دیکھنے میں سودی مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے, جو لوگ عملی طور پر اس میں مبتلا ہوئے, انہیں پتہ چلا کہ وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. ایک ایک پائی, ایک ایک بال ان کا قرضے میں جکڑ جاتا ہے. اور کس طریقے سے جو ہے وہ جب سود چڑھتا ہے جو ہے دوگنا چوگنا, اس کے بعد پھر انہیں جو ہے وہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو فرمایا کہ سود سے بچو, سودی لین دین سے بچو. یہ بدترین چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا, حرام کیا ہے. اس لیے سودی لین دین سے بچنا چاہیے. آج جتنے بھی سودی لین دین ہیں, کاروبار ہیں, یہ سارے کے سارے ہماری وجہ سے چل رہے ہیں. اگر ہم یہ سودی لین دین نہ کریں اور ایسے بینکوں میں اپنی رقوب نہ رکھیں جو سودی لین دین کرتے ہیں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ خود بخود جو ہے وہ جو صحیح طریقوں کی طرف آ جائیں گے. تو اس لیے بہرحال سود سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص مجبور ہے اپنے پیسے رقم رکھنا ہی چاہتا ہے, تو کرنٹ اکاؤنٹ رکھوائے, تاکہ جو پیسے رکھیں وہ اپنے پیسے واپس لے لیں. ہم وہ کیا کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں, لیکن اپنے آپ کو بہرحال سودی لین دین سے بچاؤ. بعض لوگ مجبوراً ہی صحیح قرضے لیتے ہیں سود پر, لیکن وہ قرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے. کسی نے قرض تو لیا لاکھ روپے, لیکن پتہ چلا کہ 20 لاکھ روپے اس پر سودی رقم چڑھ گئی. اب نہ وہ لاکھ ادا کر سکتا, جو لاکھ ہی ادا نہیں کر سکتا تو 20 لاکھ کہاں سے ادا کرے گا؟ نتیجہ یہ کہ اس کی جو جائیداد بھی بک جاتی ہے, سب کچھ بک جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو تباہ حال دیکھا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اللہ رب العزت نے منع فرمایا, اور نہ صرف منع فرمایا بلکہ فرمایا کہ میری اس شخص سے جنگ ہے جو سودی لین دین کرتا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہ رکو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بتاؤ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ اور رسول سے مقابلہ کرے؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر تم توبہ کر لو تو جو مال تم نے دیا ہے, جو تمہارا مال ہے, وہ تمہارا رہے گا. وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, نہ تم ظلم کرو کسی پر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. بہرحال یہاں پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, چونکہ اس میں بہت سی تفصیلات ہیں. اس کو معلوم کرنے کے لیے اہل علم سے بعد میں آپ کوئی چاہے تو رجوع کر سکتا ہے, یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے, یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء, ماں کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ صورتیں بناتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ وہ ایسا مصور ہے جو پانی پر نقش بناتا ہے. دنیا میں کوئی مصور ایسا نہیں ہوگا جو پانی پر نقش و نگاری کر سکے. کوئی دریا پر, کوئی سمندر میں جا کر کوئی صورت بنا سکتا ہے کسی کی؟ ہرگز نہیں. لیکن اللہ رب العزت اس پانی پر ہی ایسے نقش بنا دیتے ہیں کہ منموہنی صورتیں جو ہے وہ دنیا میں آتی ہیں اور لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. یعنی غلیظ منی کے قطرے سے جس انسان کی پیدائش ہوتی ہے, اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ لوگ اس کو چومتے ہیں, لوگ اس کو اپنے سیرے سے لگاتے ہیں, لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں. تو اسی فرمایا ہو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں صورتیں بنا دیتے ہیں. تو جو بھی صورت دنیا میں نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے. اس پر اللہ رب العزت ہی کی طرف ساری جو ہے تعریف جاتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. انشاءاللہ اگلا جو بیان ہوگا اس میں بات سیدھے رہ گئی ہیں, ان کو میں بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہماری نماز کو اور روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید میں جتنے احکامات ہیں ہم دل و جان سے ان پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان احکام پر اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل ایمان میں شامل فرما، متقیوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارا شمار انکار کرنے والوں میں نہ فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔